وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہ جس نے امین میں ایک رسول بھیجا، انہیں بھیجا، ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی جتنے اجزائے تقریباً سبھی کافی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں، اور تصدیق کا بھی ذکر ہوا، اور جو نتیجہ اس کا ہے ایک دوسرے موضوع سے متعلق وہ بھی کل آپ کے سامنے بیان ہو چکا. اب آج آخری لفظ سے متعلق بیان ہے، اور پہلے ہی سے بتلا دوں تاکہ بعد میں حضرات کو اپنے توقع کے پورا نہ ہونے سے مایوسی نہ ہو کہ دل خوشکن بیانات اس کے پہلے ہو چکے اور ماشاء اللہ حضرات باریکا ہوئے اور اظہار مسلط بھی کیا اور نہ رہا ہے، جوش و خروش بھی لگائے، لیکن جس طرح لذیذ غذا کی ضرورت ہے اسی طرح کبھی کبھی دوائے تلخ کی بھی ضرورت ہے انسان کے لیے، بقائے زندگی کے لیے. لہذا آج آخر کا جو کی جو لفظ ہے وہ عموماً نہیں بیان ہوتی کہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ رسول بھیجا اور ایسا بھیجا، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک لفظ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آیت پوری تاریخ اسلام بن گئی ہے، یعنی پورا ماقبل اسلام مضمر ہے کانو فی ضلال مبین میں کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور اس کے بعد کا انقلاب مضمر ہے ان تمام اجزاء میں جو اس کے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں. تو اب جو تاریخ اسلام ہوتی ہے اس کا بہت کافی حصہ، اگر کوئی چاہے تو کئی سو صفحے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں اس پر کہ ماقبل اسلام کیا تھا. تو وہ جو ماقبل اسلام تھا وہ سب قرآن نے سمیٹ کے فی ضلال مبین میں سمو دیا ہے کہ وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور اب اس کے بعد ماقبل اسلام وہ ہوگا کہ جو اس کھلی ہوئی گمراہی کے مقابل کے اوصاف ہوں، جو اس وقت کی باتوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے وہ تمام وہ فرائض رسالت کا جو نتیجہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سے جو انقلاب ہوا وہ سب اس میں مضمر ہے. تو یہ پوری تاریخ اسلام ہے، قبل اسلام کیا تھا اور بعد اسلام کیا ہوا. اب قبل اسلام کیا تھا وہ ہمارے لیے ماضی بعید ہے، کیونکہ ہم تو ہجرت کے 1403 ہجری، 1404 ہجری، 5 ہجری اب شروع ہوا ہے، تو 1404 ہجری کے بعد 1400 کتنے 1400 اور 4 برس کے بعد ہم دورے بیست تک پہنچتے ہیں ہجرت کے، تو اب قبل اسلام کی منزل ہم سے ظاہر کہ دور ہے بہت. تو صرف تاریخ کے اوراق میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قبل اسلام کیا تھا, اس کو تلاش کر کے ہم اتنے ورق الٹ کے تاریخ کے ڈھونڈیں گے اور معلوم کریں گے کہ قبل اسلام کیا کیا تھا. اب اس کے بعد اسلام نے کیا انقلاب پیدا کیا, وہ بنسبت اس کے ہم سے قریب تر ہے اور اس کو ہم خالص دور اسلامی کے صدر اول سے لے کر اگر دیکھیں تو ہمیں اس کا پتہ چلے گا. لیکن جس کو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بہت تلخ دوا ہے, وہ یہ کہ حال میں ہماری جو کیفیت ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ کے ورق الٹنے کی ضرورت نہیں. وہ تو ہر ایک کا مشاہدہ ہے, ہر ایک کا وجدان ہے, ہر ایک کا ادراک ہے. جو ماضی ہے وہ سپرد تاریخ ہے, اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے. لیکن جو حال ہے اس کے لیے تو گرد و پیش اور اپنے کو دیکھ لینا یہ کافی ہے. اب میں کہتا ہوں فی ضلال مبین کے تحت میں کانو تھے قرآن نے کہا, اس کے معنی ہے کہ جب رسول آئے تو وہ نہیں رہا, وہ تھا. یعنی اب جو ہے وہ اس سے خلاف ہے. اور اگر 1404 برس گزرنے کے بعد, اور یہ ہجرت سے, بیشت تو اس کے 13 برس پہلے ہوئی ہے, اور پھر حالات کے ذیل میں تو ہمارے سامنے وہ 40 برس بھی ہیں جو اس کے پہلے تھے. اور اس 40 برس میں بھی میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر ہدایت نہ کر رہے ہوں, وہ دعوی رسالت نہیں ہے, ورنہ کاوے رسالت تو کر ہی رہے ہیں. تو وہ بھی ہم تاریخ کے صفحات میں تلاش کریں گے, مگر قرآن کی زبان میں اب وہ تھا نہیں ہے. یعنی وہ دور جو تھا جاہلیت کا, جسے ضلال مبین کہا ہے, وہ ورق گزشتہ ہے, وہ قرآن کی زبان میں تھا. اور جو آپ نے اس کے خلاف صورت پیدا کی وہ اب قرآن کے محاورے میں ہے. ہمارے لیے وہ ماضی ہے, مگر اس وقت وہ حال تھا, وہ تھا اور یہ ہے. اور اگر مطالعے میں حالات کے اور اپنے نفس کے جائزے میں ہم یہ محسوس کریں کہ ہم وہ ہیں جو کبھی تھا اور وہ نہیں ہے جو اس وقت کا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہیں ہی نہیں جن کو پیغمبر نے بنانا چاہا تھا. ابھی ہے تو بڑی تلخ بات ہے. یعنی رسول نے جس قوم کی تشکیل چاہی تھی ہم وہ قوم ہیں ہی نہیں, کیونکہ ہمارے اوصاف وہ نظر آ رہے ہیں جو قبل اسلام تھے, اور وہ اوصاف نہیں نظر آ رہے ہیں جو پیغمبر نے انقلاب پیدا کر کے اس وقت موجود کیے تھے. جو گزر چکے تھے وہ ہیں, اور جو انہوں نے جس حال میں منظور تھا کہ وہ اور وہ گئے تھے, ورنہ قرآن کیوں کہتا کہ تھے. اگر اب بھی پوری قوم وہی ہوتی ویسی ہی ہوتی تو یہ کیوں فرماتے, قرآن کیوں کہتا کہ یہ تھے. تو اگر ہم وہ ہوں کہ جو اس وقت تھے, تو اس کے معنی کہ وہ نہیں ہے جو انہوں نے بنانا چاہتے. اب یہ متن ہے فی ضلال مبین, اور اب چاہے تاریخ میں دیکھیے, اس سے آسان یہ ہے کہ صرف وہ باتیں دیکھیے جو قرآن نے کہی ہیں کہ کیا تھا اور کیا ہے. اب جسے کہا وہ تھا, اگر ہم نے وہ ہو تو سمجھئے کہ ہم نے پیغمبر کے تعلیم کا اثر نہیں لیا. اب قرآن مجید کے پورے آیات دیکھیے، یہ اب یہ جملہ کی ضلال مبین ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اب قرآن مجید میں یہ دیکھیے کہ کیا کیا اس وقت کی باتیں کہی ہیں کہ یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اب جس چیز کو کہا ہو کہ یہ تھا وہ سمجھیے ضلال مبین ہے، اور اب اس کے مقابل جو ہو اور اب وہ ہو تو سمجھیے ہمراہ ہدایت پر، ورنہ پھر جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ ضلال مبین جو نام ہم چاہے اختیار کر لیں لیکن آئیں اسی ضلال مبین میں. اب دو ایک باتیں صرف عرض کروں گا مثال کے طور پر. ایک قرآن مجید نے ان کی حالت بیان کی ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے، ظل وجوہ مسودا وہو کظیم، چہرہ تاریک سا ہو جاتا ہے، رنگ چہرے کا فق ہو جاتا ہے، اور گھر سے نکلتے شرم محسوس ہوتی ہے. اب میں کہتا ہوں کہ مجھے تو وہاں کا زیادہ حال معلوم ہے، اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری ذہنیت یہی ہے یا نہیں. لڑکا ہو تو خوش ہو کے اطلاع دیں گے، لڑکی پیدا ہو تو شرما کے اطلاع دیں گے، شرمندہ ہو کے بتائیں گے کہ لڑکی، اس پر خوشیاں زیادہ منائیں گے، اس پر باتیں لینا خاصہ کوئی تقریب کر دیں گے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ جاہلیت کا اثر ہے یا اسلام کا؟ اور قرآن مجید نے تو ان کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی یہ حالت ہے، اب اگر ہماری یہی حالت ہو تو اس کے معنی کہ ہم وہ تو نہ ہوئے جو اسلام نے بنانا چاہا. اور میں کہتا ہوں کہ اس ذہنیت کو بدلنے کے لیے اس نے اس ذات کو جو محبوب الہی تھی بیٹی عطا فرمائی، صلوات جلدی والے پھر والے نواز محبوب کے لیے برائی نہیں پسند کرے گا، ہم بھی اپنے محبوب کے لیے برائی نہیں پسند کرتے، مگر ہم عاجز ہیں، ہمارا بس نہیں. اور جو قادر مطلق ہو تو وہ اپنی ناپسند چیز کے نہ کرنے پر کیا مجبور ہے، یا کرنے پر مجبور ہے اور نہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ تمام سلسلے انبیاء میں ایک ذات ہے جس کو اس نے اپنے حبیب کا لقب عطا فرمایا، اور حبیب کے معنی خدا کا دوست. اب بندے کی یہی معراج کیا کم ہے کہ اللہ اس کو اپنے دوست کا لقب عطا کرے. مگر اس کو کبھی شاید دو برس پہلے بیان کیا ہوگا کہ سلسلہ انبیاء میں ایک اور ذات ہے جس کو اپنے دوست کا لقب عطا کیا، اور وہ حضرت خلیل اللہ ہے، جناب ابراہیم. چونکہ مجھے یاد ہے کہ بیان کر چکا ہوں اس لیے اس وقت تصرف کا مجمل خاکہ کروں گا کہ انہیں بھی لقب عطا ہوا ہے خلیل اللہ. خلیل کے بھی معنی اللہ کے دوست، تو اس لیے عام طور سے فرق نمایاں نہیں ہوتا، کوئی سمجھے گا یہ خصوصیت تو رسول کی ہمارے نہیں بھی. حضرت ابراہیم کو بھی کہا اپنا دوست، اور ہمارے پیغمبر کو بھی کہا اپنا دوست، مگر یہ हमारे अल्फाज की कोताही है, दोस्त की लफ्ज में हम फर्क नहीं महसूस कर सकते। भाई एक लफ्ज है हमारे पास दोस्त, मगर अरबी जबान के लिहाज से खलील और हबीब के मानी में फर्क है। खलील के मानी में मुजमर है तालिब होना, और हबीब के मानी में मुजमर है मतलूब होना। खलील के मानी है वो दोस्त जो दूसरे को चाहता हो, और हबीब के मानी है वो जिसे दूसरा चाहता हो। अब मुझे उर्दू जबान के अदब में यही लफ्जें मिलती हैं इस हकीकत के अदा करने के लिए कि देख लीजिए जमीन है मोहब्बत किस आसमान पर पहुंच गई। सलावत दीजिए अल्लाह, फिर बुलंद आवाज तो खलीलुल्लाह के मानिए मुहिब्बे खुदा, और हबीबुल्लाह के मानिए महबूबे खुदा। अब वो जो बात कर रहा था उसमें ज्यादा कुव्वत हो गई कि जो मुहिब नहीं है महबूब है, उसे भला वो चाहेगा कि कोई नापसंदीदा चीज अता करे। और मुत्तफ़क़ अलैह तारीखी हकीकत के जनाब खदीजा के बतन से बेटे भी पैदा हुए, मगर मर्जी इलाही ने उन्हें बाकी रखना जरूरी नहीं समझा। फिर आखिर उम्र में एक बेटा मुतवल्लिद हुआ, लेकिन ये कि वो भी 2.5-3 बरस के थे जनाब इब्राहिम, जब उनकी वफात हो गई तो जाहिर है कि मौत हयात अल्लाह के कब्जे में है। इसके मानी ये है कि हकीम अल इतलाक की निगाह में अपनी रिसालत के लिए इनको बेटों की उतनी जरूरत न थी जितनी बेटी की जरूरत। फातिमा जहरा सलाम बेटी इनायत हुई। अब मैं उमन इख्तलाफी मसाइल के खारदार से दामन बचाया करता हूँ। मुझे मालूम है कि इख्तलाफी मसला है कि एक बेटी या कई बेटियां, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। मेरे नजदीक कोई दीनी अहमियत भी उसकी नहीं है, इल्मुल अंसाब का मसला है, इसको दीन में दखल नहीं है। मैं कहता हूं कि वो चाहे जाए बेटियां हों, मगर जेरे चादर तो एक ही चीज, मुबाहले के मैदान में एक ही चीज, खातून जन्नत एक ही है। के आगे बढ़ूं कि इल्म इंसाफ की किताबों की बरकदानी किया कीजिए और ढूंढा कीजिए, और उसके बाद देखा कीजिए कि कहे थी मुझे उससे दिलचस्पी नहीं है। मैं कहता हूं कि वो कोई हो कितनी हो, मगर जिन्हें खुदा और रसूल ने अहमियत नहीं दी तो हम क्यों दे। तो इल्म इलाही में हिकमत रब्बानी के आने में इनको बेटों की उतनी जरूरत न थी जितनी बेटी की जरूरत थी। अरे खालिक को इत्मीनान है कि बेटे तो फिर इसी बेटी के जरिए से अता कर दिए जाएंगे। صلوات بيجيب الله. اور وہ ایسے بیٹے ہوں گے جیسے بیٹی ایسی ویسے ہی وہ بیٹے ایسے ہوں گے کہ اب جو بات ہوئی نا اس کو میں بطور مفروضہ بطور واقعہ کیوں کر کہہ سکتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر وہ بیٹے ہوتے تو وہ مباحلے میں لائے جاتے یا یہ بیٹے لائے جاتے جو لائے گئے. تو یہ بیٹی خالق نے کرامت فرمائی اور اسے سندیں عطا فرمائی برکت مننی میرا ٹکوا ہے اور یہ سند عطا فرمائی عملاً کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹی کی تعظیم کو نہیں کھڑا ہوتا ہوگا مگر حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح سہا ہے ستہ کی حدیث ہے, صحیح ترمذی بھی سہا ہے ستہ میں سے ہے, اس میں یہ حدیث کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دفعہ کی بات نہیں کہ فاطمہ زہرا آئیں اور رسول کھڑے ہو گئے. ایک دفعہ کی بات ہو تو بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, اشتیاق ہو اور کوئی آ جائے تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, جوش محبت میں کھڑا ہو جاتا ہے, اتفاقاً بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن روایت کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ آئی اور رسول کھڑے ہو گئے. اذا دخلت فاطمہ, جب آتی تھی فاطمہ سے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے. اور پہلا ہی جملہ اتنا اونچا تھا کہ ہماری تقریر و تحریر کی سب صلاحیتوں کو اس نے جذب کر لیا, اسی کو ہم زور دے کر بیان کرتے رہے. مگر وہ حدیث اتنے پر ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ آگے بڑھی ہے. اور تیسرا جملہ جو ہے وہ اگر پہلے جملے سے اونچا نہیں ہے تو بہرحال اس سے کمتر بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ قام علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی بات یہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے, ورحبہ مرحبا فرماتے تھے, خوش آمدید, وہ اجلسہا فی مکانہ اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. العظمت للہ, میں تو اس کا تصور کرنے سے محسوس کرتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس کا تجزیہ کیجیے, معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں رسول اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے, جب یہ اس کے چلی جائیں گی تب پھر رسول خدا اپنی جگہ پر. تو یہ عظمت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, اور اسے راولپنڈی کی مجلس میں بھی تب سے رات کر چکا ہوں, اس پر دو دفعہ کافی. اور اب اس وقت اس پہلو کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے, اور وہ بہرحال ایک متوسط کبیر السن آدمی کی جتنی عمر عام طور سے اس وقت ہوتی ہے اتنا مطالعہ کی میرے عمر میں الحمد للہ مطالعہ کی عمر ہو چکی ہے, تو اس پورے مطالعے کی بنا پر ایک بات کہہ رہا ہوں, ممکن ہے کوئی وسیع نظر آدمی اس کے سامنے, کہ امیر المومنین کے فضائل بے شمار, مگر اتنے دور مطالعہ میں میری نظر سے امیر المومنین کے لیے نہیں گزرا کہ جب یہ آتے ہوں تو رسول تعظیم کو کھڑے ہو جاتے ہیں, میری نظر سے نہیں گزرا, حالانکہ بے شمار فضائل, مگر حضرت فاطمہ زہرا کے لیے یہ اپنے یعنی غیروں کے یہاں بھی ملتا ہے کہ پیغمبر خدا تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. تو میں نے تو اس کے فلسفے پر جو غور کیا ہے تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ فضائل کا بے شمار ہونا اور بات ہے, مگر منصب کے لحاظ سے علی کا جو عہدہ ہے وہ رسول کے بعد ہے, فاطمہ کا جو منصب ہے وہ رسول کی موجودگی میں ہے. بھی عجیب ہے لینا. پھر بنے گا آواز سے تو یہ بیٹی خالق نے کرامت فرمائی. اب اس کے بعد کوئی رسول کا ماننے والا اور کوئی فاطمہ زہرا کی عزت کو سمجھنے والا اس کو حق ہے کہ وہ بیٹی سے نفرت کرے, اس کو حق ہے کہ وہ بیٹی کو پست نگاہ سے دیکھے, بیٹی کو نظر ذلت و حقارت دیکھے. اور پھر جناب اب شاید نہ ہو لیکن مجھے کچھ عرصہ پہلے تو علم تھا کہ بہت بڑا ملک کا حصہ ہے جس میں لڑکیوں کو میراث نہیں دی جاتی, اور اکثر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ عدالت میں پوچھا جاتا تھا کہ تم رواج کو مانتے ہو یا تم قانون شریعت کو, تو جواب دے دیا جاتا تھا کہ ہم رواج کو مانتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ قانون شریعت کو نہیں مانتے, یہ اعلان کرنا ایک قسم کا اعلان کفر ہے. نماز کا پابند نہ ہونا گناہ ہے مگر اس کے وجوب سے انکار کرنا کفر ہے. اسی طرح شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنا تو گناہ ہے مگر یہ اعلان کرنا کہ ہم اسے نہیں مانتے یہ در حقیقت کفر کا اعلان ہے. حالانکہ 1400 برس سے جس پر ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ لوتی کو میراث کا دیا جانا ہے, اور خود ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو ہم کس کے پیرا ہوئے؟ جن سے ہم تولا رکھتے ہیں ان سے عملا علیحدگی رکھتے ہیں, جن سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں عملا پیروی ان کی کرتے ہیں. تو بتائیے ہم کون ہوئے؟ اور اب جب لڑکی کو پس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ہوئے جو قبل اسلام تھے یا وہ ہوئے جو بعد اسلام؟ قرآن اور حدیث نے خدا اور رسول نے ہمیں بنانا چاہا تو ہم وہ سنے ہوئے, جو پہلے تھے وہ ہوئے. یہ تو نہ ہوئے کہ خدا اور رسول کو منظور تھا بنانا, اور اب وہ سب پہلے جو جھوٹ فخر سمجھتے تھے جبھی ہمارے پاس رسول ایسا آیا کہ اس کا لقب بن گیا صادق. اب اگر ہم جھوٹ پر فخر کرتے ہیں, دیکھیے جھوٹ بولنا اور چیز ہے اور جھوٹ کو کارنامہ سمجھنا ہوتی ہے. منزل اتباع میں کوئی کہا کہ ہماری پیروی کرو تو بھلا ہم رسول کی پیروی کر سکیں, تو یہاں آسان لفظوں میں یہ اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ دیکھیے رفتار سست ہو اور سمت سفر صحیح ہو تو کبھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, اور اگر سمت سفر غلط ہو گئی تو جتنا راستہ چلیں گے دور ہی ہوں گے, قریب نہیں ہو سکتے. تو بے شک ہم ویسے صادق نہیں ہو سکتے مگر جھوٹ کو فخر تو نہ سمجھیں, یعنی زاویہ نظر تو نہ بدلے, سچ کو اچھا اور جھوٹ کو برا یہ تو سمجھیں. اور اگر فخریہ کا دیکھو فلاں کو کیسی چوٹ دی ہے, دیکھو اسے میں نے کیسا چکما دیا ہے, وہ سب لفظ مجھے اتنی دفعہ سنی تو اب وہ چکما دینے پر فخر ہے اور چوٹ کرنے پر فخر ہے اور ضرب لگانے پر فخر ہے, تو بتائیے پھر ہم اس سچے کے پیرو کہاں ہوئے؟ اور جب اس سچے کے پیرو ہوئے تو حقیقی معنی میں اس کی امت میں کہاں ہوئے؟ امت تو کسی کے گروہ کو کہتے ہیں तो सच्चे का गर्व झूठे नहीं हो सकते। अमीन का गर्व खाइन नहीं हो सकते। अगर धोखा देने पर फख्र है, अक्लमंदी उसी को समझते हैं, ईमानदार को बेवकूफ। खुलासा बड़ा ही सीधा है, बहुत ईमानदार है। सीधे के मानी है बेअक्ल, यानी बेईमान होता तो आपके नजदीक बड़ा तेज था और बड़ा साहिब अक्ल था। और हमारे मासूम ने जिन्होंने के अक्ल की कीमत बहाई, और मैंने कहा कि उसूल काफी में पहला बाब है किताबुल अक्ल वल इल्म, उन्होंने अक्ल की तारीफ क्या की, कहा कि अल अक्ल मा युर्ज़ा बिहि रहमान व युक्तसबु बिहि जिनान। अक्ल वो चीज है जिससे खुदा खुश रखा जाए और बिहिश्त हासिल किया जा सके। अच्छा, सुनने वाला भी उसी मेयार अक्ल, उसी मुहावरे को समझता था। सुनने वाले ने कहा अच्छा ये अक्ल है, मेरे अक्ल इसी का नाम है। तो उसने पूछा फिर वो जो अमीर शाम के यहां चीज है उसका क्या नाम है? आपने फरमाया तिलकद्दरा तिलकर नकरा, अरे उसका नाम चालाकी है, अक्ल उसका नाम नहीं है। अक्ल वही चीज है जो सही रास्ते पर ले जाती है, अक्ल वही चीज है जो खुदा को राजी रखने के लिए अमल किया जाए। वही दरहकीकत सही अक्ल का तकाजा है, वरना सूरह बकरा में शुरू ही में है कि इस जाहिलियत वाले मुनाफिकीन जो इस्लाम में आ गए तो वो कहते थे कि अरे ये सच्चे मोमिन जो हैं ये तो बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, मुनाफिकीन के जबान में कि ईमान वालों को कहते हैं कि ये बेवकूफ हैं कि एक तरफ बस हो गए। अक्ल का तकाजा भी ये था कि इधर भी रहे उधर भी रहे, ताकि जैसा बाद में नतीजा हो आगे बहुत देर शिरकत का मालिक गनीमत में हक हासिल हो। तो ये बेवकूफ हैं। कुरान ने उसके मुकाबले में कहा फैला इन्हम हुम सुफहा सुफहा, हकीकत में बेवकूफ वो हैं। इसके मानी है कि जो सच्चाई के साथ हक का साथ दे रहे हैं असल में साहिबान अक्ल वो हैं। तो अगर हमने सच्चाई को बेवकूफी समझ लिया, अमानतदारी को बेवकूफी समझ लिया, है बहुत फिर सख्त जुमला है जो अर्ज करना चाहता हूं कि जब बेवकूफी हमने समझ लिया अमानतदारी को, तो फिर मुकम्मल अमानतदार को क्या समझा?
क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जब हमने सच्चे आदमी को सीधा कह के कम अक्ल करार दे दिया, तो बताइए वो जिसका लकब सादिक है उसे क्या समझा? इसके मानी है कि मैं यार नजर बदल गया, हम वो नहीं रहे जो कबले इस्लाम जो बाद इस्लाम होने चाहिए थे वो नहीं रहे, जो कबले इस्लाम थे वो हो गए। अब बस के मुझे गावी मंजिल तय करना है, उसी को अर्ज करूंगा कि वैन कुन तुम पहले वैन कानून कबल लफी अव्वल आलम मुबीन, अगर थे वो इसके पहले खुली हुई गुमराही में थे। अब जो जो चीज कुरान ने कहा है कि थे वो खुली हुई गुमराही थी, और अब उसके मुकाबले में जो बात है वो होना चाहिए, तब इसके मानिए हैं। अब सराहतन कुरान देखिए क्या कह रहा है कि वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, देखो अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामो और आपस में तफरीका न पैदा करो। वज़्कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا। وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو اور تفریقے میں نہ پڑو اور اللہ کے احسان کو یاد کرو. یاد رکھو کہ اذ کنتم اعداء جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فالف بین قلوبکم تو اس نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت پیدا کی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا تو تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اور تم لوگ آتش جہنم کے کگر پر تھے. اب معلوم نہیں میری اردو سب کے لیے عام فہمی نہیں. علی شفا حفرۃ من النار آتش جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اب لفظ میں نے بدل دیا کنارے پر تھے. فانقذکم منہا کے اس نے تمہیں اس سے چھوڑا دیا. اب وہ جہنم کا گواہ تو ہماری آنکھوں سے دیکھنے کا نہیں ہے اور اس سے ہٹ جانا بھی ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, مگر یہ بیچ کی باتیں جو ہیں اس کا تو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. تب یعنی قبل اسلام, اور اب یعنی قرآن کے زیر سایہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اب یہ وہ ماضی بعید ہے, اس کے بعد کا ماضی جو اس وقت کا حال تھا وہ ہے. اور اب اگر ہم محسوس کریں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, تو اب ہم وہ ہیں جو قبل اسلام تھے یا وہ ہیں جو زیر سائے اسلام ہونا چاہیے؟ یہاں دو سگے بھائی ہیں اور ایک چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قابض ہو جاؤں. یہی چیز میں یار فساد ہوتی ہے اور اسے میں اس مجلس میں جو نشر بھی ہوئی تھی ٹی وی پر کہہ چکا کہ قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ انم المؤمنون اخوہ, مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ ایک محبت اگر صرف پیدا کرنا ہوتی تو بہت رشتے ہیں. کہا جا رہا کہ بڑوں کو باپ سمجھو, چھوٹوں کو بیٹا سمجھو. ارے جو ہم عمر ہیں ان کو بھائی سمجھ لو. ہمارے ملک میں بہت رواج ہے, یہاں بھی ہوگا میرے خیال. وہ پہلے تو تہذیب و تمدن تقریباً ایک ہی تھا کہ وہ ذرا ارے اجنبی آدمی ریل گاڑیوں میں یہ وہ کوئی عمر زیادہ بھی ان کا چاچا آ ذرا ہٹ جائیے. کبھی کا رشتہ نہیں تھا مگر اس وقت ہو گیا چاچا, یہ ان کی عمر کا گویا تھا چاچا ذرا ہٹ جائیے. اور زیادہ تعظیم تقریب مد نظر بھی کا باپو ذرا باپو ذرا. مجھے چچا باپو سب سننے کا حق ہوا اور وہ منزل بے منزل آ گئی کہ دادا ذرا. اب میں دادا کی منزل میں آ گیا تو وہ دادا ہے. آپ کے چھوٹے آتے ہیں وہ کوئی رشتہ نہیں عمر کے لحاظ سے. بیٹے یہ کام بیٹے یہ کام کر دو, بچے تم بہت دن سے نہیں آئے بلکہ سارے محبت سے کہ تو کہہ کے بات کر لی کہ ارے بچے تو بہت دن سے نہیں آئے. تو یہ بیٹا بچہ کہنا دلیل محبت ہے. قرآن کو بھی اگر صرف جذبہ محبت پیدا کرنا ہوتا تو کسی کو دادا کہلواتا, کسی کو چچا کہلواتا, کسی کو بھائی کہلواتے تو عمر ہے تقریباً. لیکن یہ قرآن نے صرف ایک رشتہ منتخب کیا بھائی کا, یعنی اسلام کی زبان میں 80 برس کا بوڑھا اور 15 برس کا بچہ وہ بھائی بھائی ہیں. نہ باپ بیٹے ہیں نہ دادا پوتے ہیں, کچھ نہیں ہے. دینی نقطۂ نظر سے صرف بھائی بھائی ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ تو وہاں اس تقریر میں میں نے عرض کیا تھا، مجھے معلوم ہوا یہاں کے اکثر لوگوں نے وہ تقریر نہیں سنی، کیونکہ اس وقت یہاں مجلسیں ہوتی ہیں. تو حضور والا جتنے رشتے ہیں، ادھر سے رشتہ اور ہے، ادھر سے رشتہ اور ہے، یعنی یہ دادا ہے تو اس کا پوتا ہے، یہ چچا ہے تو وہ بھتیجا ہے، یہ ماموں ہے تو وہ بھانجا ہے، یہ باپ ہے تو وہ بیٹا ہے، ادھر سے رشتہ اور، ادھر سے رشتہ اور. تو جب رشتے بدل گئے تو ہو سکتا ہے اس کے حقوق کچھ اور ہوں، اس کے حقوق کچھ اور ہوں، اس کے فرائض کچھ اور ہوں، اس کے فرائض کچھ اور ہوں. لیکن دنیا نسب میں ایک رشتہ ہے بھائی کا، کہ جو ادھر سے رشتہ وہی ادھر سے رشتہ، یہ اس کا بھائی ہے تو وہ اس کا کون بھائی کے سوا لغت میں کوئی نام اس کا نہیں ہے، یہ بھائی ہے تو وہ بھی بھائی ہے. تو جو اس کے حقوق ماننا پڑیں گے وہ اس کے حقوق ماننا پڑیں گے، جو اس کے فرائض ماننا پڑیں گے وہ اس کے فرائض ماننا پڑیں گے. اب چونکہ اس تقریر میں کہہ چکا ہوں، لہذا پھیلا کے بات کرنا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے معنی ہیں کہ بھائی ہونا ایک رمز ہے اشتراک حقوق کا، شرکت حقوق و فرائض کا رمز ہے بھائی ہونا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ رسول نے ہر ایک کا کسی کو بھائی بنا دیا اور اپنا بھائی بنا دیا. صلوات بھیجیے بولے نا. افسردگی کیا اور بعض باتوں میں ایک آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیوں تمہیں رنج کا کہا، ہر ایک کا اپنے بھائی بنا دیا اور مجھے تو نہیں چھوڑ دیا، میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. تو رسول نے فرمایا کہ ارے ترک تو کر لے نفسی، تمہیں تو اپنے لیے چھوڑ دیا. انت اخی فی الدنیا والآخرۃ، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی. اس دن کی تقریر میں نہیں کہا تھا کہ بھائی ہو میرے دنیا اور آخرت میں، تو ہر مسلمان غور کرے کہ دنیا میں رسول کا کیا حق ہے. غور کرے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ وجوب اطاعت یہ حق ہے رسول کا. تو جب کہا کہ دنیا میں تمہارا وہی حق ہے جو میرا ہے، اس کے معنی کہ جس طرح میری اطاعت واجب ہے اس طرح تمہاری اطاعت واجب ہے. میں کہتا ہوں کہ لفظیں بدلی ہوئی ہیں مگر حقیقت وہی ہے کہ من کنتو مولا. حدیث اتنے پر بھی دنیا ختم ہوئی ہے. انت اخی فی الدنیا والآخرت، تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو رسول، وہ تو کافر انہیں شاعر کہتے تھے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ زور کلام میں ایک لفظ کہہ دیں طاقت بڑھانے کے لیے جملے کی، یہ ایسا تو نہیں ہے. جب کہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو مسلمانوں کو پھر غور تو کرنا ہے کہ یہ اضافہ آخر کاہے کے لیے ہے. دنیا میں کہنے کی ضرورت نہیں، بس کہا بھائی کہہ دینا کافی تھا. اب تک دنیا کہہ دیا کہ دنیا بھر میں، لیکن بل آخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آخرت میں رسول کا کیا حق ہے. اب جو رسول کا حق مانیے، اگر شفاعت ان کا حق ہے تو پھر شفاعت ان کے لیے مانگے. کوثر سے پانی پلانا ان کا حق ہے تو پھر ساقی کوثر انہیں بھی ماننا پڑے گا. اور اگر میزان عمل میں उनको निगरा मानना है तो फिर उनको भी निगरा मानना है। तो यही वो चीज है, अगर वो जन्नत उनकी है तो कसीम उल जन्नत वन्नार, ये हैं जन्नत वन्नार के तकसीम करने वाले। और ये हदीस ऐसी थी कि मामू ने रखी थी अब्बासी ने इमाम रिजा अलैहिस्सलाम से, दरियाफ्त किया कि एक हदीस बयान होती है आपके जद हजरत अली के बारे में जो मेरी समझ में नहीं है। हमने कौन थी कहा ये कि उनसे कहा कि हम था कसीम उल जन्नत व नार, पैगम्बर ने फरमाया तुम जन्नत और नार के तकसीम करने वाले हो, तो जन्नत और नार तो अल्लाह के हाथ में है, ये जन्नत और नार की तकसीम करने वाले इनको बताया ही, इसका क्या मतलब। तो अब जाहिर है उसके भी जो असल मफहूम है उस मगर वो सुनने वाले के जहन में जल्दी ना था, तो आपने जैसे उसको मौजू बदल के फरमाया एक और हदीस आपने सुनी है वो तो समझ में आती है। क्या वो क्या हदीस आपने फरमाया कि आपने इरशाद फरमाया था कि आली हब्बू का ईमान व बुग्जू का कुफरन निफाक, या अली तुम्हारा मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत ईमान है और तुम्हारा बुग्ज कुफर निफाक। कहा ये हदीस तो मुसल्लम है, बेशक ये हदीस है सिहा में भी है सिहा सिस्टम में ये हदीस, ये तो बिल्कुल मुसल्लम है कि या अली हब्बू का ईमान तुम्हारी मोहब्बत ईमान है और तुम्हारा बोग्ज कुफर निफाक है, ये बिल्कुल मानी हुई है तो इसमें कोई बहस नहीं। आपने सुनाया कि जन्नत तो ना तकसीम तो हो गई, फिर बोले तो ये मंजूर इस्लामी ये था कि भाई भाई सब जो जेर साए तौहीद तमद्दुन तहजीब कायम हो रही है उसमें सब भाई भाई हों, हर एक को दूसरे के हुकूक का एहसास हो, ये नहीं कि हम ताकतवर हैं लिहाजा हमें ज्यादा हक और वो कमजोर है, इसके माने ये हैं कि दीन तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है ताकत है जो कुछ है। ये नहीं है कि हम दौलतमंद हैं और ये गरीब है तो क्योंकि हम दौलतमंद हैं लिहाजा हमें हक है और ये गरीब है, इसके माने ये हैं कि ये जर परस्त है खुदा परस्त नहीं है। इसी तरह ये भी कुछ नहीं कि हमारी तादाद क्योंकि ज्यादा है हमारी कसरत है ये कम तादाद में है, नहीं अगर जेरे साये तौहीद सब परमान चल रहे हैं तो कोई ज्यादा तादाद में हो कोई कम तादाद में हो नजर इस्लामी में नजर दीनी में सब यकसा है, सबके हुक्म बराबर होना चाहिए, उसमें कोई फर्क फिर नहीं होना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस उसूल को पेश किया करता हूँ, जिम्मेदार अफराद के सामने मैंने पेश किया है, मेरे यहाँ तो मुख्तलिफ जलसों में वहाँ सिर्फ फर्जंदान इस्लाम ही बिला तफरीक में शरीक होते बल्कि दूसरे लोग भी शरीक होते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ जिम्मेदार अफराद दूसरे हैं कि एक सवाल आज हर मुल्क की अकलियतों के सामने पेश होता है कि हम क्यों कर भरोसा करें तुम्हारी वफादारी पर कि तुम वफादार साबित हो गए। ये अब कम हो गया है और थोड़े अर्से पहले जब नए नए अकलियत अक्सरियत के दाखिल खारिज हुआ था तो फिर उस वक्त ज्यादा था ये सवाल बहुत जोर शोर से था, तो उस वक्त मैं ज्यादा जोर शोर से इसको अक्सर बयान किया करता था। अब तो मुद्दतों के बाद याद आया है कि ये सवाल उठता है कि क्यों कर भरोसा करें एतमाद क्यों कर करें, तो इसका जवाब 1400 बरस पहले हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को गवर्नर बना के मिस्र भेजा है तो एक फरमान दिया था जिसको अब्दुल मसीह कंतावी जौहरी ने जो ईसाई مورخ ہے لکھا ہے کہ یہ فرمان جتنے صاحبان اقتدار ہیں ان کو آب زر سے لکھوا کے اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے خوابگاہوں میں، اپنے بیٹھنے کے درباروں میں نصب کرنا چاہیے، اس لیے کہ جتنے صحیح اصول جہابانی ہیں وہ سب اس فرمان میں درج ہیں۔ تو جب مالک اکثر مصر گئے ہیں تو حضرت نے اس میں، وہ بہت طویل الزیل ہے، اس کا ترجمہ مولانا ابن سنسار جرتبی نے بھی کیا کیا تھا، وہاں کراچی میں بھی آ کر اور ہندوستان میں بھی کئی دفعہ اس کا ترجمہ شائع ہوا ہے، تو اس فرمان میں انگریزی میں بھی کئی دفعہ کئی ایڈیشن اس کے شائع میں، تو اس فرمان میں حضرت نے یہ جملے ہیں، چونکہ مصر کا ملک وہ تمدن کا مرکز اس وقت تھا، تو مختلف مذاہب و اقوام کے لوگ وہاں آتے تھے، تو اس میں ارشاد فرمایا ہے اپنے گورنر سے کہ سارے بین ہم فی نزلت و لحظہ، دیکھو ان کے درمیان مساوات رکھنا نظرہ و لحظہ میں، یعنی نظرہ پوری نگاہ سے دیکھنا اور لحظہ گوشے چکن سے کنکیوں سے دیکھنا، تو مطلب یہ کہ ایک نگاہ سے سب کو دیکھنا، یہ نہیں کہ کسی کو محسوس ہو کہ ہمیں توجہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور کسی کو محسوس ہو کہ ہمیں ضمنی طور پر دیکھ رہے ہیں، نہیں، ساوے بہن ہوں، ان کے درمیان مساوات رکھنا قائم، لحظہ و نظرہ میں، انداز نظر میں، انداز نگاہ میں، پوری نگاہ سے دیکھنا ہے تو سب کو دیکھو، آدھی نگاہ سے کنکھیوں سے دیکھنا ہے تو سب کو دیکھو، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لئنہم فلسفہ، اب ماں سب مسلمان نہیں ہیں، فرماتے ہیں لئنہم اما اخن لکا فی الدین و نظیر لکا فی الخلق، اس لیے کہ وہ سب جو ہیں یا تو دین میں تمہارے بھائی ہیں یا خلقت بشری میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، یعنی یا رشتہ اسلامی ہے یا رشتہ انسانی ہے، لہذا تم ان سب کے حاکم ہو، تو تم کو ان سب کو یکساں نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو 1400 برس کے بعد سوال ہمارے سامنے اٹھا، اس کا جواب امیر المومنین علیہ السلام نے اس وقت دیا کہ لے اکن حسن ثقت کا بے رعایا کا بے قدر حسن صنیع کا بہن، دیکھو تمہارا اعتماد اپنی رعایا پر اتنا ہونا چاہیے جتنا تمہارا سلوک ان کے ساتھ اچھا ہو۔ اس کو میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ دوسروں سے نہ پوچھو کہ تم وفادار رہو گے یا نہیں، اپنے سے پوچھو کہ تم کیا سلوک رکھو گے، اگر تم نے سلوک اچھا رکھا تو آج کے غیر وفادار جو ہیں وہ بھی کل کے وفادار ہو جائیں گے، اور اگر سلوک اچھا نہ رکھا تو میں بڑے شد و مد کے ساتھ بہت بلند آواز سے یہ کہتا تھا کہ اگر خود اپنی طرف کمزوری ہوئی تو اس سوال پر کہ تم وفادار رہو گے یا نہیں، جو اقرار وفاداری ہو وہ ناقابل اعتبار، ایسے سوالوں سے یا کسی دباؤ سے یا کسی وجہ سے جو اقرار کرایا جائے وہ مومن نہیں بناتا، منافق بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام کا مقصد تلوار سے پورا بھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ تلوار مومن نہیں بنا سکتی، تلوار منافق بنا سکتی۔ سلوار بھیجیے، اگر وہ ہم ہیں جو قرآن نے بنانا چاہا تھا اور جو رسول نے بنانا چاہا تھا، تو پھر ہمیں نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم طاقتور ہیں وہ کمزور ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم دولت مند ہیں وہ غریب ہے، نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے ان کی تعداد کم ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب اس رشتہ توحید میں منسلک ہے، اس کے پیروں کو بھائی بھائی بنا گیا ہے، ایسا اور در حقیقت وہی رشتہ توحید راز ہے اس وحدت اخوت کا، اس وحدت اخوانی کا جس سے برادری ایک ہو گئی، وہ رشتہ توحید ہی ہے. اور بھائی بھائی کب نہیں ہوں گے، بس ایک جملہ کافی ہے، اس دن بھی میں نے کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ جب باپ کو بھول جائیں گے تب بھائی بھائی نہیں رہیں گے، بھائی بھائی اسی وقت تک رہیں گے جب تک باپ یاد رہے. لہذا اگر خالق یاد رہے تو پھر مخلوق الہی میں بھائی بھائی ہونا چاہیے. صلوات بھیجیے بھائی. اب یوں تو ایک سگے بھائیوں میں ہو سکتا ہے کہ ایک کی رائے کچھ ہو، ایک کی رائے کچھ ہو، باپ بیٹے میں ہو سکتا ہے کہ ایک کا نظریہ کچھ ہو، ایک کا نظریہ کچھ ہو، لیکن اختلاف قابل اعتراض نہیں ہے، مخالفت باہم قابل اعتراض ہے، وہ ہونا چاہیے، تصادم نہیں ہونا چاہیے. ورنہ اس وقت بھی جو مسلمان تھے، کیا سب ہر بات میں متفق و رائے تھے؟ جب عقل و شعور ان کے مالک ہیں تو ذاتی رائے کسی کی کچھ ہو سکتی ہے، کسی کی رائے ذاتی کچھ اور ہو سکتی ہے، خلاف فطرت بات ہے. جسم میں اگر جمود ہو جائے تو وہ ہاتھ چل سمجھا جائے گا، اسی طرح ذہن میں جمود ہو جائے تو وہ عقل بے حس سمجھی جائے گی. لہذا اختلاف باہمی تو ہو سکتا ہے، رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، کچھ اصول اساسی کے تحت، یہاں اصول اساسی کہا گیا کہ بس توحید رسالت یہ وہ چیزیں ہیں جو ایسے اصول اساسی ہیں کہ ان کے درمیان میں بھائی بھائی ہونا چاہیے. سوال ہوتا ہے کہ نفسے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ دینی، اس میں کوئی اضافہ کیسے ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں تو کہیں اس ترکیب سے اتنا بھی کلمہ نہیں ہے، کوئی مجھے ڈھونڈ کر کسی پارے میں کسی سورے میں دکھا دے اس کے یہ پورا کلمہ کہیں پر قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ یہ کلمہ پڑھو، مجھے تو نہیں ملتا. بسم اللہ الرحمن، سورہ حمد کی بسم اللہ کی بیر سے لے کے اور سورہ ناس کی سین تک آخری، مجھے کہیں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کے بے یکجا اس ترکیب سے نہیں ملتا. پیغمبر خدا کی جو پہلی تبلیغ ہوتی تھی ہر آدمی سے، وہ مصطفیٰ علیہ کہ قولو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، اس میں تو یہ نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ پورا کلمہ نہ قرآن میں اور نہ پیغمبر جو سکھاتے تھے کسی کو مسلمان بناتے تھے، تو یہ پورا کلمہ اس کے بھی نہیں سامنے پیش کرتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظیں سکھا کے نہیں آئی ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
جب توحید کو مانا تو اس کے اظہار کا ذریعہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، چونکہ ان کے کہنے سے مانا تو اس کو رسول مانا، لہذا اس کے ماتحت ہو گیا محمد رسول اللہ. جب انہوں نے اعلان ولایت کیا علی ولی اللہ، ایمان کے جو بنیادی اجزاء ان کے اظہار کا ذریعہ ہے یہ کلمہ جو ہے، کوئی الگ ترکیب نہیں. اور مسلمانوں نے یہ بھی بڑی اہمیت پیدا کر دی کہ وہ فلاں شاہ اسلام ہے اس لیے اس نے کلمہ پڑھا، اور فلاں شاہ اس لیے کہ اس سے کہا گیا کلمہ پڑھا تو اس نے نہیں پڑھا. کہیں سے روایت نکال لی کہ کلمہ کہا گیا، ایک دن فرمائش بھی تھی، ایک بات آ گئی یہاں تو کہ کلمہ کہا گیا اور نہیں پڑھا. میں نے کہا کہ آپ جو میں کہتا ہوں آپ جو مسلمان ہوئے ہیں کیا کبھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ آپ مسلمان ہوئے ہیں کبھی کلمہ پڑھ کے؟ مجھے بہت سی تقریبیں معلوم ہیں، رواجی کھیر چٹائی ہے، بسم اللہ ہے تعلیم کی ابتدائی میں، مجھے کسی بچے کے لیے کلمہ پڑھائی کی رسم کسی ملک میں معلوم نہیں. اس کے معنی ہے کہ ہمارا بچہ اس لیے مسلمان ہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس لیے نہیں کہ کلمہ پڑھائے. کلمہ ان سے پڑھوائیے جو پہلے مسلمان نہ ہوں، جو مسلمان ہوں ہی نسل در نسل، ان سے کلمہ پڑھوانا کر. بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھایا نہیں، میں کہتا ہوں کسی ضعیف روایت سے بیٹے کے لیے ثابت کرنے کے کلمہ پڑھا. ارے بس وہ آ کے پہلے پہل جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ نماز میں آ کے شریک ہو گئے جماعت میں اسی بات کے کہنے سے کہ جاؤ اپنے بھائی کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے کہنے سے نماز میں آ کے شریک ہو گئے. تو یہ بغیر کلمہ پڑھے نماز پڑھی ہو آپ نے قبول کر لی؟ بیٹے کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں کلمہ پڑھنے کا سوال نہیں، ہو باپ کے بارے میں کلمہ پڑھنے کا سوال. اور ہمارے پیغمبر ایسے معاذ اللہ سیاست دان تھے کہ عمر بھر کبھی نہ کہا کلمہ پڑھیے، اور جب اقتدار کا وقت ہے تو آئے کلمہ پڑھوانے کو. یہ سیاست دانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ڈرتے رہے کہ اگر کلمہ پڑھنے کو کہوں گا تو کہیں بگڑ نہ جائیں، تو جتنی مدد مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی. لہذا چپ کے رہو آج کلمہ پڑھنے کو. اب جب دنیا سے جا رہے ہیں مدد لینا کوئی نہیں ہے تو آج کلمہ پڑھو. ایک اکثریت کے ہاتھ میں سند دے دوں عدم اسلام کی. تو حضور والا جس وقت بس لا الہ الا اللہ کا قولو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ فلاح ہو گئے. اب چونکہ ان کے کہنے سے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے معنی ہے کہ ان کی رسالت کو مان لیا، لہذا اس کے ساتھ ہم نے کہا محمد رسول اللہ، کہ یہ خدا کے رسول ہیں. اور پھر قرآن کی سند انہیں لفظوں میں آ گئی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں بھی بات کی لفظ ہم نے یاد رکھے ہیں وہ محمد رسول اللہ. اس کے تقاضے جو ہیں اس کو بھول گئے کہ اس رسالت کو منزل کو جانے، اس رسالت کے درجے کو جانے، اس کے تقاضے جو ہیں اسے سمجھیں. وہ میں نے پہلے دن میں کہا کہ خود رسول کی لفظ میں کتنی بلندی اور رفعت مزمر ہے. تو یہ کہا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے کہا گیا. حقوق اسلامی بندے سے قرآن دو چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے. اسلام ظاہر سے وابستہ ہے، ایمان دل سے وابستہ، یہ بھی قرآن سے سر ہے. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شہرائی عرب آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. ابھی ایمان تمہارے دلوں میں تو داخل ہوا نہیں. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آسان ہے، ایمان مشکل ہے. اسلام زبانی اقرار سے ہو جاتا ہے، مگر ایمان جب تک دل تک نہ پہنچے اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا. اب یہ وحدت اسلامی کو برقرار رکھنا تھا کہ قانونی حقوق اسلامی کو ایمان سے وابستہ نہیں کیا گیا بلکہ اسلام سے وابستہ کیا گیا. من قال لا الہ الا اللہ عصم دمه ومالہ جو لا الہ الا اللہ مانے اس کو خون بھی حرام یعنی خون بہانا اس کا ناجائز اور مال اس کا وہ بھی محترم خون جان اور مال اس کے محفوظ ہو گئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا لا اسی لیے اور یوں کہا گیا لا الہ الا اللہ اس نے لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے یعنی وہ اس قلعے میں آئے اور پھر نقصانات سے بچ گئے تو اس کا معیار ظاہر کو قرار دیا گیا اگر اس ایمان کو جو دل سے متعلق ہے اسے معیار قرار دے دیا تو کوئی قانون نہیں بن سکتا تھا کہ ہر مسلمان کا گلا کاٹتا اور یہ کہتا کہ دل سے یہ نہیں ہے دل سے نہیں ہے تو دل تو دیکھا نہیں جا سکتا لہذا جو مقصد تھا حفظ آئین کا وہ پورا ہی نہیں اس لیے ظاہر کو معتبر قرار دیا گیا اقرار اسلام ہو اقرار ایمان اسلام ہے اور حقیقت ایمان ایمان ہے جب تک آمنا کہے نہیں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا لیکن کہنے سے وہ مومن بھی ہو گیا اس کی ضمانت نہیں ہے اس کے لیے دل کی ضرورت ہے مگر دل کا جاننے والا وہی ہے لہذا آئین کو پابند ظاہر بنایا نجات کو وابستہ باطن رکھا یہاں تک کہ شریعت ظاہر کا پابند رسول بنا کے بھیجا تھا تو پیغمبر تک کا فرض یہ نہیں قرار دیا کہ وہ قلبی ایمان پر احسان مرتب کرے جو واقف حقائق ہوں ان کو بھی حق نہیں کہ وہ اس پر اگر یہ آئین کا احترام نہ ہوتا ظاہر کو سند نہ ملتی تو پھر اسلام کے دامن میں منافقین کو جگہ ہی نہ ملتی لہذا یہ معیار طویل الذیل موضوع ہے مگر ہر ملک میں اس کی ضرورت ہے ہر جگہ اس کی ضرورت ہے میں کبھی ملکی تقاضے سے نہیں کہا کرتا ہوں جو ایک جگہ فرض کیجیے اس کا تقاضا ہو نہیں ہر جگہ اس کی ضرورت ہے پھر سے نظر رکھنے کی ہے کہ یہ کبھی نہ دیکھیے کہ یہ واقعین ہے یا نہیں واقعین سے آپ کو کیا مطلب وہ عالم الغیب جانے آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ رسول کو رسول مانتا ہے ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھتا ہے ہمارے کتاب قرآن کو وہ قرآن سمجھتا ہے اور ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا تو بس اس کو آپ کو مسلمان ماننا پڑے گا تمام حقوق اسلامی زیر سایہ اسلام اس کو ملیں گے اب دل کے اعتبار سے جو وہ آخرت میں نمایاں ہوگا وہ آخرت میں دیکھیے گا اگر ہوٹوں دیکھنے کے میں دنیا میں تو بہرحال کہا گیا اس لیے بڑا خطرناک موقع جو مسلمان کے تلوار کو زد کی زد پر مسلمان آ جائے ارشاد ہوا اذا التقى المسلمان بسيفهما فكلاهما في النار جب دو مسلم آپس میں خونریز فساد کریں تو دونوں دوزخ میں اب چاہے ایک نظریہ بنا لیا گیا ہو کہ دو لگائے ہوں تو دونوں جنت میں مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں اگر دو مسلمان آپس میں لگائے ہیں بلا وجہ تو دونوں دوزخ میں تو جب حضرت نے یہ فرمایا تو کسی نے سوال کیا معصوم سے کہ آدھا بال اسے جو حضرات میں یاد ممکن ہے مجمع میں منتحی عربی دروس کے ہوں تو وہ جناب شیخ مرتضی انصاری نے رسائل میں بھی اس حدیث کو درج کیا ہے بحث تجری میں تو وہ یہ سائل نے پوچھا ازل تقل دو قاتل و مقتول کلاہما فی النار دونوں دو زخم ہیں سائل نے ذرا اس کو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ حاضہ بال المقتول حاضہ بال القاتل فما بال المقتول ارے قاتل دوزخ میں ہو تو ٹھیک ہے مگر یہ بیچارہ مقتول اس سے تو ہمدردی ہوتی ہے تو بیچارہ مقتول وہ بھی دوزخ میں آپ نے ارشاد فرمایا لأنه ارادہ قتل صاحب ہی ارے یہ تو گاؤں چل جانا ہے ورنہ وہ قاتل ہوتا یہ مقتول ہوتا ارادہ تو اس کا بھی یہ تھا کہ وہ اس کو قتل کرے، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ اسی لیے میں میدان جہاد میں بھی کہتا ہوں کہ غازی اور شہید ہونا اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ قسمت سے وابستہ ہے۔ اگر زندہ رہے تو غازی ہو گئے اور مر گئے تو شہید ہو گئے، تو غازی اور شہید ہونا اپنے اختیار کی بات نہیں ہے، اپنے اختیار کی بات بس ثابت قدم رہنا ہے۔ حضور جناب اسامہ بڑے محبوب رسول کے جو یعنی یہاں تک کے بیٹا ان کو عرصے تک فرماتے رہے، جناب زید ان کے بیٹے اسامہ تھے، انہیں کو سب سے آخر میں سردار بنایا تھا، جس کو واقعہ سب کو معلوم ہوگا کہ وہ اسامہ میدان جنگ میں گئے، نوجوان تھے، ایک حریف سامنے آیا کافر مشرک، تلوار سامنے آ چکی تھی سر پر کہ اس نے کہا لا الہ، مگر جوش جوانی اور اب تلوار سر کے قریب ہی تھی، ہاتھ رکا نہیں، لوگوں کو اصول معلوم تھا لہذا، اور ہر ایک صاحب منصب کی فکر میں رہتا ہے، لہذا کسی صاحب نے پیش قدمی کر کے اور رسول کے پاس آ کے اس واقعے کی اطلاع دے دی کہ آج یہ ہوا ہے، اب اسامہ فتح کر کے جنگ کو واپس ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، جوش فتح، جوش کامرانی بھی ہے، بہت سمجھتے ہیں، جاؤں گا کاباٹی ملے گی، یعنی اس رشتے کے لحاظ سے پوتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول بہت محبت فرماتے تھے، مگر گئے تو دیکھا مجسم خلق عظیم کی چیرنیوں کو بل ہیں اور آپ برہم لرز گئے، ہمت نہیں بھی خاموش کھڑے رہے، اور ابھی سمجھ میں نہیں آیا کیا بات کیا، کوئی اظہار مسرت نہیں، کوئی شاباشی نہیں، داد نہیں دی جا رہی ہے میرے کارنامے، اور یہ آثار ہیں غیظ و غضب کے چہرے مبارک، بس ایک دفعہ لب مبارک متحرک ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غضب کر دیا تم نے، ایک مسلمان کو تم نے مار دیا، ایک مسلمان کا تلوار چلا کے، اب جو ان کا صبر تھا وہی حضور میں پیش کیا، سکر ہے پیش کی کہ حضور والا اس نے تو تلوار کے خوف سے، تلوار کے ڈر سے لا الہ کہہ دیا تھا، حضرت کے کیفیت غضب میں کوئی کمی نہیں بھی، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت شققت قلبہ، کیا تم نے دل کو شگافتہ کر کے دیکھا تھا، تم کو تو لبوں کی حرکت دیکھنا تھی، تم کو یہ نہیں دیکھنا تھا کہ اس نے کس وجہ سے کہا۔ اب جن مسلمانوں کے سامنے یہ تعلیمات ہوں اور وہ پھر ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوں تو بتائیے وہ ہیں جن کو رسول نے یہ درس دیے تھے، یہ سبق دیے تھے، اور وحدت اسلامی کی خاطر، اب ایک اصول وہ تو کافروں تک کے لیے تھا مگر اس کو بار بار یاد دلایا گیا مسلمانوں کے بارے میں، اسے بھی اس دن کی تقریر میں کہا تھا مطلب آخر میں وہی کہ یہ اصول قرار دے دیا کہ جب تک ابتداء جنگ دوسرا نہ کرے اس وقت تک تمہیں جنگ کرنے کا حق نہیں ہے، میرے نزدیک یہ صرف مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہے، تمام دنیا کے مقابلے میں جس کا نام جہاد ہے اس میں یہ تھا، تو اور یہ ایک اصول جیسے اس دن کی تقریر میں نے کہا تھا کہ امن عالم قائم کرنے کے لیے کافی ہے، اگر تمام دنیا کی طاقتیں صدق دل سے طے کر لے کہ ہم ابتدا نہیں کریں گے جنگ کی تو پھر جنگ ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایک اصول، اور اسے بڑے نازک جنگ صفین میں تمام اتنی بڑی فوج وہ تیار جن کے لیے، مگر امیر المومنین اجازت نہیں دیتے، اور ساتھ والے مالک اشتر ایسے بہادر اور دوسرے، تو نہ وہ کہہ رہے ہیں حضور والا اب آپ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابتدائی جنگ ادھر سے ہونا چاہیے، جب تک ابتدائی جنگ نہ ہو اس وقت تک اجازت میں جنگ کی نہیں دے سکتا. جمل میں سکتین میں ہر جگہ بڑے شدت کے ساتھ اس پر عمل ہوا، یہاں تک کہ کربلا اسی میں سے. اور دوسری محرم کو خیمے ہٹائے جا رہے ہیں. اہل مراسی نے تو حضرت ابوالفضل عباس کا نام نظم کیا ہے، مگر یہ کہ تاریخ میں میرے پیش نظر یہ ہے کہ زہیر ابن قین نے مولا سے عرض کیا کہ مولا ابھی یہ 1000 فوج ہے، ان سے ہمیں نپٹ لینے دیں، اور پھر اتنے آ جائیں گے کہ ہمیں مقابلے کی جو ہمت نہیں ہوگی. مگر امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ ما کنت لأبدأهم بالقتال، میں جنگ میں ابتدا نہیں کر سکتا، ابتدا نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جنگ میں پہل کروں. جب خندق میں آگ روشن تھی اس موقع پر شمر نے آ کے بڑی سخت گستاخی کی، بہت سخت جملہ کہا، وہ جملہ نہیں عرض کروں گا، بہت سخت جملہ، اور تمام اصحاب کے خون کھول گیا، اور مسلم ابن اوسجا ایسے بگوڑے مجھے، انہوں نے امام سے فرمایا کہ یہ بالکل تیر کی زد پر ہے، اجازت دیجئے کہ میں اس کو تیر لگا دوں. حضرت نے فرمایا نہیں، میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا، یہ دنیا کے سیاست دان نہیں ہے جو ضرورت کے وقت اصول کو فراموش کر دیں، میں جنگ میں ابتدا نہیں کر رہا. صبح عاشور اور ادھر سے ادھر بھی لشکر مرتب ہے، ادھر بھی صف مرتب ہو گئی ہو جائے، مگر خاموش کر رہے ہیں کہ ادھر سے تیر بارہ ہوئے، تیروں کی بارش ہوئی. تو یہی تبری میں جملہ کے حضرت نے اپنے اصحاب سے کہا کہ قد جاءکم بریض القوم، اب قاصد قوم کے آ گئے جنگ کے لیے، بس ابتدائی جنگ ہو گئی. ایسے سخت وقت میں اس اصول کو نباہا گیا ہے، یہاں تک کہ پانی بند کر دیا گیا مگر جنگ کی اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ یہ صرف ظلم ہے جو کیا ہے، جنگ کی پہل جس کا نام ہے وہ تو ہوا ہی نہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچے سدائے اللہ تک بلند کر رہے ہیں، عباس ایسا شیر موجود ہے جس نے تنہ تنہا نہر چھین کر دکھا دی، اور جس وقت 72 موجود ہیں شیر، تو عباس کے زندگی میں ممکن تھا کہ پانی 3 دن بند رہتا ہے؟ مگر خدا کی قسم یہ اصول کا تحفظ ہے کہ سکینہ کا وقت رہے، اور عباس ایسا شیر موجود ہو مگر اجازت سے جہاں اجازت سے جنگ نہ ملے، بس آپ کو اجازت نہ ملے کہ وہ جہاد کرے. ہاں 9 محرم کو حملہ ادھر سے ہو گیا، اس کی تفصیل عرض کرنا دے. اب یہ منطق فلسفے سے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ اصحاب باہر ہیں، عزیز باہر ہیں، لیکن ٹاپوں کی صدا گھوڑوں کے پہلے زینب کے کان میں، اور فرماتی ہیں پھر جاؤ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں. پزا آئی تو یہ دیکھا کہ امام عمود خیمہ سے تکیہ کر کے کشی فرما ہو گئے ہیں بعد نماز عصر، اور ذرا نیند آ گئی ہے اور کوئی ہے نہیں پاس. یہ بتایا تو حضرت زینب قریب آئیں، کہا بھائی بھائی آنکھ کو لیے حملہ ہو گیا، اور اب امام کی آنکھ کھلی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس زینب کا دل ابھی دھولوں کی ٹاپوں سے دہلا ہوا تو تھا ہی. اب یہ جملہ سنا تو کہا کیوں کیا آپ اپنے مرنے کی خبر سناتے ہیں؟ اور یہ کہہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور غش کھا کے, پورا غش نہیں آیا یعنی پچھال کھا کے زمین پر گری. اور اب امام نے بہن کو سمجھے کہ اب مستقبل کتنا قریب ہے, تو اب تو بہن کو تیار کرنے کا وقت ہے, سمجھانے کا, تسلی دینے کا, بہلانے کا وقت نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے ابھی نانا کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ حسین اب تم میرے پاس آیا چاہتے ہیں. اور اب زینب کے رونے میں گریے میں اور اضافہ ہوا. تو آپ نے اب جیسے پرسا دیا جاتا ہے, فرماتے ہیں ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے وہ نہیں رہے, ہمارے بڑے بھائی ہم سے بہتر تھے وہ نہیں رہے, ماں ہم سے بہتر تھی, باپ ہم سے بہتر تھے وہ سب نہیں رہے. جیسے ان سب کو صبر کیا ویسے ہی ہمیں بھی صبر کرنا. اور اب آپ نے تو جیسے پرسا ادا کر دیا اور زینب نے جیسے مرثیہ پڑھ دیا. جناب زینب فرماتی ہیں کہ ارے جب نانا کا سایہ اٹھا تو چار سے دل کو سمجھ, جب ماں گئی تو باپ موجود تھے, جب باپ گئے تو دو بھائی تھے بازو سنبھالنے, جب بڑے بھائی گئے تو خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ موجود تھے, اب آپ نہیں تو کون ہے؟ میرے نزدیک آج رسول بھی جا رہے ہیں, آج علی بھی جا رہے ہیں. اب اس کے بعد مولا نے انداز کلام بدلا, فرماتے ہیں کہ زینب تم کوئی اور نہیں فاطمہ کی بیٹی ہو, میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے بعد گریبان نہ پھاڑنا, میرے بعد منہ پر تماچے نہ لگانا. مجھے معلوم ہے کہ ہر چیز سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے, میں کہتا ہوں اگر یہ عام احکام شرع ہوتے تو اپنے حق کا واسطہ دے کر قسم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھتے رہنا, یہ تو نہیں کہا کہ روزے رکھتے رہنا. معلوم ہوتا ہے اپنے حق کا واسطہ دے کے قسم دینا اس کا ثبوت ہے کہ یہ عام احکام شرع نہ تھے, یہ زینب کا خصوصی موقف تھا کہ ارے میری بہن کا اگر یہی عالم رہا تو سکینہ کو کون سنبھالے گا, ارے اس کشتی کو ساحل سے کون پہنچائے گا, اس قافلے کو منزل سے کون لے جائے گا. اور میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آج کیا حال بیان ہونا چاہیے, اس لیے تیزی سے پہنچنا چاہتا ہوں کہ زینب کبرا بدل گئے. وہ زینب جب ابن عباس نے مشورہ دیا کہ آپ جاتے ہیں تو کیوں لے جاتے ہیں ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ کیا حسین سے چھوٹ کے زینب زندہ بھی رہ سکتی ہے؟ یہ ابن عباس سے کہا تھا. اور اس کے بعد پھر دوسری محرم کو مولا تلوار پر سیکل کر رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جس میں موت کا ذکر تھا, تو پھر جناب زینب کو غش آیا تھا. اور آج آپ نے دیکھ لیا نو کسی پہر کو جو ایک مشورہ سن نہ سکے, جو ذکر موت آئی کی زبان سے سن نہ سکے اور اسے غش ہو جائے, مگر عصر کے بعد پھر غش نہیں آیا. اب کیا کیا ہو گیا مگر پھر غش نہیں آیا, نہ عاشور کے دن غش آیا, نہ عاشور کے بعد غش آیا. ارے ہم شکل پیغمبر کے لاشا آ جائے اور زینب پہنچنا آئے, عاصم ایسا یتیم بھتیجا اس کی لاش آ جائے اور زینب پہنچنا آئے, اور اس کے بعد حسین رخصت سے آخر کے لیے آئے اور غش نہ آئے, اور آندھیاں سیاہ چلیں, قرآن کا پانی میزوں اچھلے, منادی کی آواز آ جائے قتل الحسین اور زینب کو غش نہیں آتا. ہاں روایت آپ سنا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی میدان میں کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب آ گئی, اگر غش آتا تو میدان میں کیسے آتی, تو غش تو نہیں آیا مگر یہ آتا ہے، مگر میرے ضمیر نے کبھی قبول نہیں کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ہے کہ اگر میدان میں آئی ہوتی تو ضرورت کیا تھی کہ زلجناح دروازے پر جائے۔ آخر میں اسب باوفا نے جو کام کیا ہے وہ تو یہی کہ جائیں دیکھا بائیں دیکھا۔ عرب میں عرب گھوئے کی فراست مشہور ہے کہ جائے کہ وہ گھوا جو آج کے دن کے لیے منتخب ہوا ہو۔ آخر میں جو کام کیا وہ یہی کہ اپنی پیشانی خون حسین سے رنگین کی اور در خیمہ پر آیا، اور یہ آپ سنا کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکالتے کہ اب بھی دروازے پر کوئی بوا نہیں آیا۔ سکینہ دروازے پر آئے، دیکھا بادل کٹی ہوئی، زین ڈھلا ہوا، خیمے میں گئی، ارے میرے بابا شہید ہو گئے، ارے میرے بابا شہید ہوئے۔ مگر ارباب ازا یہ قیامت تیز خبر آ گئی، کیا اب بھی بیویاں خیموں سے باہر نکلی؟ اور ایک جملہ آپ کے لیے دفتر مصیبت ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر بیویاں خیموں کے باہر آ گئی ہوتی تو آگ نہ لگائی جاتی۔ مگر بیویاں تو جہاں مولا بٹھا گئے تھے وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ آگ لگ گئی۔ اب جب آگ لگا دی گئی تو اب بھی گھبرا کے نہیں نکلی، ارے ابھی اپنے پردے کے لیے جہاد ہونے لگا۔ ایک خیمے میں آگ لگتی ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، اس خیمے میں آگ لگتی ہے، تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ جب سب طرف آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو بزرگ خاندان ہونا بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ اب سب سمٹ کے کہاں آئی؟ ثانیہ زہرا، زینب کبرا کے بعد میں آپ کے عقل و ضمیر دونوں سے فیصلہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ کبھی میدان میں آ چکی ہوتی تو بیویاں جمع ہو کے ان سے یہ سوال کیوں کرتی؟ کہتی ہیں اے بیوی آپ جالسین فاطمہ، دیکھیے چاروں طرف شعلے بلند ہیں، اب جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ مجھے ایسا جاہل یہ مسئلہ جانتا ہے تو حضرت زینب کیا نہیں جانتی تھی، مگر یہ پردے کی اہمیت دکھانا تھی، یہ فریضہ شرعی کی نزاکت دکھانا تھی کہ فرماتی ہیں بیویو مجھ سے کیا پوچھتی ہو، خدا امام وقت تو زندہ رہے۔ اب یہ امام وقت کون ہے؟ وہی آپ کا چوتھا امام جس کا آج تابوت نکلے گا۔ کہتی ہیں خدا امام وقت تو زندہ رکھے، جب تک اس سے نہ پوچھ لوں، اس سے جب تک نہ پوچھ لوں کیا کہہ سکتی۔ اب وہاں آتی ہیں جہاں ہمارا آپ کا چوتھا امام غش میں پوا، دن بھر ہوش نہیں آیا، غش میں پوے ہوئے ہیں۔ اب زینب کھڑی ہیں، کہتی ہیں بیٹا اب تم امام وقت، مطلب یہ ہوا کہ بابا دنیا سے رخصت ہوئے، اب تم امام وقت ہو۔ ماشاء اللہ صاحبان فہم ہیں، مصائب کا جو انداز ہے اس کے یہ جملہ خلاف ہے، مگر غور کیجئے جو کہتا ہوں کہ نیزہ بھی مصیبت ہے، تلوار بھی مصیبت ہے، تیر بھی مصیبت ہے، مگر یہ مصیبت دیکھیے کیا ہے کہ باپ کے بعد بحیثیت جانشین پہلا مسئلہ کیا پوچھا جاتا ہے؟ کہ بھوبی کرانے کھوئی ہے، اے بیٹا تم امام وقت ہو، بتاؤ خیموں میں آگ لگی ہے، اب جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ اور یہ سید سجاد کا پہلا جہاد ہے، یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ بس اب خیموں سے باہر نکلیں۔ لیجیے اب وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ روزے
پکڑے رکھنا بھائی اس کو ذرا۔